سيد بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بظاہر کچھ بھی نہیں کر سکتے علائم خروج میں ایک اور حتمی علامت کہ جس کا پورا ہونا یقینی ہے، اب چاہے خدا ان تمام علامتوں کو ایک رات میں پورا کر دے اس کی مرضی، لیکن حتمی ہے، یمانی کا خروج ہے، میں اور آپ اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. علائم ظہور میں جو حتمی علامات ہیں ان میں سے ایک خسف بیدا ہے. بیدا مکی اور مدینہ کے درمیان ایک زمین ہے کہ روایت بیان کر دی جب سفیانی کا لشکر نکلے گا اور اس کے بعد مکے میں امام کا ظہور ہو چکا ہوگا تو سفیانی کا لشکر امام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا اور مدینہ اور مکے کی درمیانی جگہ پر اپنے لشکر کے ساتھ پھنس جائے گا. یہ خسف بیدا، اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بظاہر کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس علامت کو سن کر اس کا انتظار کر سکتے ہیں بس. لیکن میں اور آپ شرائط ظہور میں کر سکتے ہیں. مثلا شرائط ظہور میں بنیادی ترین شرط اصحاب کی آمادگی ہے. ظہور شرائط پر منحصر ہے نہ علامات پر. علامت کسی چیز کی خبر دیتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا، جب یہ کام ہوگا تو یہ چیزیں موجود ہوں گی معاشرے کے اندر اس وقت دنیا کے اندر، لیکن اصل چیز شرائط ہے. اسی لیے جو ہم نے اپنے گفتگو کا محور رکھا وہ سلوک کے عاشورا ہی رکھا، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ شرائط ظہور میں ناصروں کا آمادہ ہونا ضروری ہے، انصار کا آمادہ ہونا ضروری ہے، فداداروں کا آمادہ ہونا ضروری ہے، اور اس آمادگی کے لیے کربلا سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں. اس آمادگی کے لیے کربلا سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اس لیے ہم نے سلوک کے عاشورائی موضوع رکھا ہے. تھوڑی تھوڑی جھلکی، تھوڑی تھوڑی جھلک، تھوڑی تھوڑا سا ذکر اس لیے کہ ہمارا شوق بڑے اس دور کے بارے. بس آئیے پلٹتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. دو تین چیزیں آپ نے بیان کرتا ہوں کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اب دیکھیے میں اور آپ کس کے منتظر ہیں. اللہ اکبر. کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ان دنیا کے نیک اور صالح انسانوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. توجہ کے لیے خود امام آصف کا ایک لقب بقیت اللہ ہے جو قرآن کریم میں آیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تم صاحب ایمان ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور خود امام اعظم کے لیے کچھ افراد کو خدا نے منتخب کیا ہوا ہے. اب سوچئے گا کہ مجھے اور آپ کو امام اعظم کی خدمت میں جانے کا اور ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو میں اور آپ اپنی اس سعادت کے ذریعے، یعنی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اور جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کن لوگوں کی صف میں جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ افراد جو امام اعظم کی نصرت کے لیے لائے جائیں گے گزشتہ زمانوں میں سے، جو سب سے پہلا نام آیا وہ اصحاب کہف کا ہے. اصحاب کہف انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ وہ نوجوانوں کا گروہ تھا کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان رکھا، ان کے ایمان کو دیکھ کر خدا نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو پابرجا کر دیا. قرآن کی آیت ہے سورہ کہف کی. مجھے نہیں معلوم کس مناسبت سے امام حسین علیہ السلام نے موقع نیزہ سے اس سورے کی تلاوت کی تھی، لیکن اس سورے کی اہمیت کے پیش نظر شاید لگتا ہے کیونکہ اس سورہ میں ناصران مہدی کا تذکرہ ہے. اللہ شاید، میں شاید کی بات کروں گا، مجھے نہیں معلوم حکمت ایمان کیا ہے. ہم بات سے جو فقط ظواہر کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اتنے سارے سوروں میں خود اس سورے کی تلاوت موقع نیزہ سے، خود موقع نیزہ سے تلاوت ایک معجزہ ہے. موقع نیزہ سے تلاوت خود ایک بڑی بات ہے. اس تلاوت میں جن آیات کو امام نے منتخب کیا سورہ کہف کو کیا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس کے اندر اصحاب مہدی کا تذکرہ ہے. امام حسین جانتے ہیں کہ میری شہادت رائے گا نہیں جائے گی، مہدی آئے گا، اس شہادت کے سفر کو مکمل کرے گا، اور اس کے لیے جن لوگوں کی اصحاب کا یقینی آنا ہے وہ اصحاب کہف ہیں. خب آپ اپنے بارے میں سوچیے، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ اگر میں تھوڑی سی ہمت کروں، اگر ہماری ہمت والی گفتگو آپ کو پانچویں محرم کی یاد ہو کہ مومن ہوتا ہے جس کی ہمت وسیع ہوتی ہے، ہمت بڑی ہوتی ہے، اکیلا نہیں سب کو لے کے چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے. اگر ہم اور آپ ہمت کریں عزیزوں تو ہم اس درجے میں جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں خدا وند عالم اصحاب کہف کو لا کے کھڑا کرنے والا. اور سنیے، ہمارا مشتاق ہیں کہ کبھی علی مرتضیٰ کی فوج کے سالار کو دیکھ سکیں، مالک اشتر کو دیکھ سکیں، کہ جس کے لیے علی مرتضیٰ نے کہا وہ مالک ومل مالک، تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. سورہ بدر میں خدا وند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. علی مالک کے لیے کہتے ہیں کہ تم کیا جانو ومل مالک، مالک ہے مالک کو علی پہچانتا ہے. مالک ایسا ان لوگوں میں سے جو امام اعظم کی نصرت کے لیے لائے جائے. اب وہ جانا انصاری, اور سب سے بڑا نام جو اس جگہ پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جانا چاہیے, وہ خود خداوند عالم کا ایک نبی ہے جس کو خداوند عالم نے آسمان پر محفوظ کیا تاکہ اپنی اہلیہ فاطمہ کی نصرت کے لیے زمین پر اتر سکے. کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے, درود بھیجے محمد علیہ السلام. عزیزو یہ حتمی روایات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اور آپ کس زمانے میں کھڑے ہیں کہ جہاں میں اور آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اس گروہ میں جا کے شامل ہو سکتے ہیں, جہاں مالک اشتر ہے, جہاں اصحاب کہف ہے, جہاں ابو دجانہ انصاری ہیں, اور جہاں پہ جناب عیسیٰ موجود ہیں. یعنی نصرت کے لیے خدا ہمیں اس جگہ تک لے آیا. کتنا شکر کریں خدا کا, کتنے سجدے بجا لائے اس کے بارے میں حق ادا نہیں ہو سکتا. عزیز اس کے بعد ایک اس دور کی ایک جھلک آپ کو خبر دکھانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ بیان کیا گیا کہ خدا وند عالم نے امام کے لیے مختلف انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسے انتظامات اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں کیے گئے. فقط ایک روایت پر رک جاؤں اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف پڑھ لوں گا, ہمارا آج کا موضوع ہے. اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب امام کا لشکر مکے میں آ جائے گا, امام کا لشکر مکے میں آ جائے گا, مکے میں حکومت قائم ہو جائے گی, اس کے بعد امام مکے سے اپنے لشکر کو لے کر کوفے کی طرف چلیں گے. اب تھوڑی دیر یہ تصور کیجئے کہ جو امام مکے سے لشکر لے کر کوفے کی طرف جائیں گے, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام نے آ کر دنیا میں حق و باطل کی آخری جنگ لڑنی ہے, اور حق و باطل کی آخری جنگ کی ابتدا مکے سے ہونی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت سنوں گا, مکے سے جب ابتدا ہو جائے گی, مکے کا معاملہ حل ہو جائے گا, اب امام اپنی فوج کو لے کر مکے سے کوفے کی طرف چلیں گے. توجہ میری طرف ہے, مکے سے کوفے کی طرف چلیں گے. اب سوچیے گا کہ امام کا لاؤ لشکر کتنا ہوگا. امام کے لشکریوں کی جو تعداد ہے وہ تاریخ جو بیان کی کتابوں کے اندر 313 خاص افراد, جو خاص افراد ہیں امام کے, امام کے لشکر کے سردار ہیں, اللہ اکبر, انسان قربان ہو جائے امام کے ان سپاہیوں پر کہ جن کے بارے میں اس قدر تاکیدات آئی ہیں کہ 313 کون سے افراد ہیں. وہ افراد ہیں کہ جو راتوں کو جاگنے والے اور دن کو لوگوں کی خدمت گزاری میں انجام دینے والے لوگ ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے, دن کو لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اپنے اندر اس صفت کو ڈھونڈنے کی ہر شخص کوشش کرے اگر اس کو 313 میں جانا ہے تو. 313 میں جانے کے لیے انسان کا کردار بیان کیا گیا. اس کے بعد دوسری تعداد لشکر ہے وہ 10,000 افراد پر مشتمل ہے. یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ابتدائی لشکر ہے. امام کا کام پوری دنیا کی سطح پر انقلاب ہے, تو فقط 10,000 سے کام نہیں بننے والا. یہ ابتدائی لشکر ہے کہ جس سے قیام کا آغاز ہوگا, قیام ہوگا, آغاز ہوگا. اس کے بعد لشکر کی تعداد ہے. اب جتنا بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ کے اپنے اذان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. آپ تصور کیجئے گا امام جب مکے سے کوفے کی طرف نکل رہے ہوں گے تو کتنے لوگ ساتھ ہوں گے. ایسے میں منادی ندا دے گا امام کی طرف سے کہ اے امام اصل کے سپاہیوں, خدا کرے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں, اے امام اصل کے سپاہیوں, امام نے پیغام دیا ہے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے مت چلو. اب جب امام کی طرف سے منادی ندا دے گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی مولا کا پروگرام معلوم نہیں کیا ہے, اتنا طویل سفر ہے, مکے سے مدینہ کوفہ جانا ہے, اس راستے میں بھوک پیاس لگے گی, معلوم نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی عقیدے کچھ کمزور ہوں گے. اپنے آپ کو بچائیے اس کمزور عقیدے سے, اپنے آپ کو بچائیے. امام کے لشکر میں آ کر بھی ممکن ہے انسان اس طرح ایمان نہ رکھ پائے جیسے ایمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اس کے بعد جب امام لشکر لے کے چلیں گے, اعلان کر دیا جائے گا کوئی کھانے پینے کی چیز ساتھ نہ لے. اس کے بعد کیا ہوگا, جب کھانے پینے کی چیز ساتھ نہیں لی جائے گی, حکم امام ہے, اب امام آئیں گے. روایت میں میں بیان کر رہا ہوں دو تین کتابوں سے, مسائل درجات میں, غیبۃ النعمانی میں, ایک روایت چھٹے امام سے اور ایک روایت پانچویں امام سے بیان کی گئی. مختصر سے الفاظوں کا آگے پیچھے میں دونوں کی روایتوں کو جمع کر کے بیان کر رہا ہوں. بیان کیا چھٹے امام نے کہ جب امام کی طرف سے اعلان ہوگا اس کے بعد اب جب پڑاؤ آ جائے گا لشکر اور اس کے بعد ظاہر بھوک لگ رہی ہوگی انسانوں کو, کیا ہوگا, امام اصل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ہوگا کہ جس پہ حضرت موسیٰ نے اذن الہی سے عصا مارا تھا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹے تھے. اور امام جہاں پڑاؤ ڈالیں گے اس پتھر کو زمین پر نصب کریں گے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے پانی کے چشمے فراوان پھوٹنے لگیں گے. روایت امام صاحب بیان کرتی ہے کہ اب جو انسان پیاسا ہوگا اس پانی سے پیے گا سیراب ہو جائے گا, جس انسان کو بھوک لگی ہوگی اس پانی کو پیا پیے گا اس کی بھوک ہی مٹ جائے گی. یہ انتظام. اور اس کے بعد خوبصورت منظر جو آگے پیش ہونے والا ہے وہ یہ کہ جب امام چلیں گے اسی طرح پورے قافلے, آپ سوچیں گے, میں نے کہا تھا آپ کے ذہنوں کے اوپر میں نے چھوڑ دیا تھا کہ کتنی تعداد آپ سوچ سکتے ہیں, سوچ لیجئے گا ایک پتھر خدا کے من سے کام کرے گا چونکہ الہی امر ہوگا اس کو. اس کے بعد روایت بیان کر دی کہ یہ قافلہ پہنچے گا اور جب نجف میں پہنچ جائے گا تو پھر امام علیہ السلام اس پتھر کو نجف میں ایک جگہ نصب کر دیں گے اور پھر تا قیامت اس پتھر کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹتا رہے گا جس سے اہل ولایت جام بھر بھر کے پیتے رہے گا. درود بھیجو محمد. توجہ کیجیے, ایسا ہی ایک دور آنے والا ہے. اب ایسے ایک دور کی لگانے کے نام خدا بند عالم خاص اہتمام کر رہا ہے, ایک خاص اہتمام کر رہا ہے, ایک خاص قسم سے چیزوں کو لے کر چلنے والا ہے. عزیزوں ہمارا اس دور کے تہانے پر کھڑے ہیں, اپنی سعادت کو سمجھنے کی بات ہے. بس اس کے بعد آپ کی خدمت کو میں باتوں کو لے کے آگے چلتا ہوں. اس روایت میں بس یہی پہ روک لوں گا جو میں نے عرض کیا کہ ساری چیزیں نہ بیان ہو سکتی ہیں اس مجالس کے اندر, نہ ساری چیزیں بیان کرنا مقصود ہے. مقصود یہ تھا کہ تشنگی جاگے, اس کے بعد انشاءاللہ خود مطالعہ کریں گے, مطالعہ ہونا چاہیے. ایک روایت اور جو بہت خوبصورت ہے وہ بیان کر دوں, اور وہ یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس کے دور کا جو منظر بیان کیا گیا اس میں بیان ہوا کہ امام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوگی, جو سب سے پہلا امام کا مقاتلہ ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, آپ کے دل خوش ہو جائیں گے جب میں آپ کو اس روایت کو بیان کروں گا. روایت بیان کرتی ہے کہ جب امام تشریف لائیں, یہ روایت کس سے, پانچویں امام سے یہ روایت ہے, کتابیں وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, تھوڑا سا مناوؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ امام بیان کرتے ہیں کہ جب مہدی تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا معرکہ مہدی کا بنی شیبہ کے ساتھ ہوگا. اب ذہن میں لائیے گا کہ بنی شیبہ اس زمانے کے لوگ تھے کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. بنی شیبہ یا شیبہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو مکے کی کلی داری کا کام دیا گیا تھا, خانہ کعبہ کے خادم کا کام ان کے ذمہ میں تھا. ذہن میں رکھیں یہ خادم والی بات, اسی پہ بس نتیجہ دینا ہے. خانہ کعبہ کے خادم بنے, اس کے بعد بنی شیبہ کو یہ کردار دیا گیا. روایت بیان کرنے کی جب امام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا معرکہ امام کا انہی بنی شیبہ کے افراد کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ان لوگوں نے کعبے کے معاملات میں چوری سے کام لیا ہوگا. یہ خادم نہیں, خائن کا لقب رکھے ہوں گے اپنے ساتھ. اجب مجھے کسی کے شجرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا سلسلہ نسب جہاں سے بھی جا کے ملتا ہوں ملے. اتنا روایت نے بیان کیا کہ جو خائن الحرم ہوگا امام اعظم اس کے ہاتھوں کو کاٹ کر کعبے پہ ٹانگ دیں گے کہ یہ لوگ خادم الحرم بن کر بیٹھے رہے, حقیقت میں خائن الحرم بنے. حقیقت قائم الحرم تھے. اب جس کا شجرہ جہاں ملتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے, عنوان دیکھیے. آج دنیا کے آزاد لوگوں کی زبانی, آج دنیا کے مسلمانوں کی زبانی لوگوں کو عنوان ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں کہ یہ خادم نہیں ہے قائم ہے. جب ہی تو مکے میں آئے ہزار لوگوں کو پروا دیا, جو بھی خادم حرم کا نعرہ لگاتا ہو حقیقت قائم ہوگا. اس کا مطلب ہے روایت بیان کر رہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہوں گے جو خادمیت کا نعرہ لگائیں گے حقیقت میں خائن ہوں گے. اللہ بس ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. اب میں تھوڑا سا آپ خوش ہوئے نا روایت سن کے. اللہ کے ہاتھ بعض دفعہ اپنے علاقے سے نکل کر پھیل جاتے ہیں, گھبرائیے نہیں. آج انہی خائنوں کے ہاتھ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں, سیریا, عراق, شام, لبنان کی سرزمین پر داعش کی صورت میں, آپ کی سرزمین پر طالبان کی صورت میں. امام آگے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے, یعنی تمام کے تمام ہاتھ جڑ سے منقطع ہو جائیں گے. ہر جگہ سے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا, نہ داعش بچے گی, نہ طالبان بچے گی, نہ القاعدہ. لیکن ہاں, یہ کام امام پہ مت چھوڑیے, جہاد مسلمانوں کا کام ہے, جہاد مومن کا کام ہے. مومن اپنے کام کو امام پہ نہیں ڈالتا, امام کے کاموں پر اپنے آپ جو اپنے اوپر امام کے کاموں کو لے اس کو ولایتی کہا جاتا ہے, جو امام کی ذمہ داری کو پورا اٹھانے کے لیے تیار. درود بھیجو امام والا. جب درود بھیجا کرے تو بہت بلند آواز سے درود بھیجا کرے. کیونکہ درود کی ایک اثرت میں اس دن آپ کے سامنے سنا چکا ہوں, درود کے بارے میں بہت سی روایات ہیں, اگر اس کو پڑھنے پہ بیٹھا جائے تو اچھی لگ سکتی ہے اس کے اوپر. لیکن اب چونکہ درود کے اوپر بات آئی ہے اور مجھے اپنے موضوع کی طرف پلٹنا ہے تو درود کا سارا لے کے چلوں گا. اور وہ ایک مرتبہ ایک شہر کی مکھی رسول اللہ کی خدمت میں آئی, اور آنے کے بعد نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ جانتے ہیں بڑے افراد جانتے ہیں, نوجوانوں کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ کہ نوجوانوں ایک مرتبہ ایک شہر کی مکھی رسول اکرم کی خدمت میں آئی, اور رسول اکرم کی خدمت میں آنے کے بعد شہر کی مکھی نے رسول اللہ سے کہا, اللہ کے رسول فلاں جگہ پر فلاں طرف پر فلاں جگہ پر ہم نے شہر تیار کیا ہے, شہر تیار کیا ہے, آپ اپنے وسیع علی مرتضیٰ کو بھیج کر. غور نہیں کیا شاید, مکھی کا شعور دیکھیے کہ وسیع نبی کو پہچانتی ہے. آپ اپنے وسیع علی مرتضیٰ کو بھیج کر اس شہر کے چھتے کو اتروا لیجیے. میں کہوں گا اے شہر کی مکھی, تو نے شہر بنایا ہے, تو چاہتی ہے کہ رسول اللہ اس شہر کو استعمال کرے, کوئی بھی جا کر لے آئے تجھے کیا فرق پڑتا ہے, شاید پلٹ کر جواب دے کہ نہیں, ہم نے جس محنت کو اخلاص سے کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا خالص ترین بندہ ہو وہ ہمارے اخلاص سے, جو خدا کا خالص ترین بندہ ہو وہ ہمارے اخلاص سے بنائی ہوئی چیز کو لے کر آئے. اس کے بعد امام علی علیہ السلام گئے اور وہ شہر میں چھتا لائے, تمام افراد نے اس شہر سے استفادہ کیا. رسول اللہ نے یہاں ایک سوال پوچھا, اے شہر کی مکھی یہ بتا کہ جن پھلوں سے جن پودوں سے تو رس حاصل کرتی ہے وہ کڑواہٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں, یعنی تھوڑے سے کڑوے ہوتے ہیں. جو میٹالرجی کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو پتے اور پودے ہوتے ہیں ان کا رس کڑوا ہوتا ہے, لیکن جب ہم شہد استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ میٹھی کوئی شہد دنیا میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ مکھی کہتی ہے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا, کڑوا رس ہوتا ہے لیکن جب منتقل ہوتا ہے چھچنے میں وہ میٹھا ہوتا ہے. کہا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ مکھی کہہ رہی کہ اللہ کے رسول, ہمیں خدا بند عالم نے ایک ایسا ورد ایسا ذکر سرخایا ہوا ہے کہ جب ہم اپنے پتوں سے پھولوں سے وہ رس لے کر اڑتے ہیں, پورے رات سے وہ ورد کرتے چلے جاتے ہیں, اپنے چھچنے میں آ کے جب شہد کو اڑتے ہیں وہ مٹھاس میں تبدیل ہوتا ہے. رسول اللہ پوچھتے ذرا اس ورد کو سنا, مکھی زبان کھول کر بولتی ہے, اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد, کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. عزیزوں, مکھی کا توسل یاد رکھنا ذکری ہے, زبانی ہے, اس نے زبانی ورد کیا, یعنی محمد والے محمد پہ درود, یعنی ولایت محور, یہ مکھی ولایت محور ہے, ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اسی لیے اس کے اس توسل کے ذریعے سے رسوں کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو گئی. جس دن میں اور آپ ولایت محور بن گئے اس دن میرے اور آپ کے وجود کی تمام کڑواہٹیں دور ہو جائیں گی. ہم میں سے کوئی سلمان بنے گا, کوئی مقدار بنے گا, کوئی بزرگ بنے گا. ولایت کتنی اہم چیز ہے عزیزوں, اس ولایت کا لیکن ولایت وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہماری اور آپ کی سعادت کے لیے مقرر کیا ہے. وہ آیات آپ سورت سے سماجوں کی نظر کی جا چکے ہیں, وہ الفاظ وہ آیات کہ جب رسول اللہ آخری حج میں سے تشریف لا رہے تھے تو رسول اللہ کو حکم ہوا, یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا اس کو ابلاغ کیجیے. وہ سارا واقعہ آپ نے سنا غدیر کا, یعنی واقعی رسول اللہ تمام محنتیں کر چکے تھے, تمام پیغامات دے چکے تھے, تمام آیا سکھا چکے تھے, تمام احکام آ چکے تھے, نماز کی بات ہو چکی, روزے کا پیغام آ چکا, جہاد کے مراحل طے ہو چکے. اب بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. کتنی اہمیت ہے اس ولایت کی کہ تمام احکام آنے کے باوجود, عملی طور پر جنگوں میں جانے کے باوجود, جنگ میں لڑنے کے باوجود, جنگوں میں شہداء دینے کے باوجود, خدا کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, یعنی نبی کی تمام محنتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اور وہ کس چیز کا اعلان ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. کیوں؟ کیونکہ علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان ہو گیا. ولایت اتنی اہم ہے کہ پوری نبی اکرم کی محنتیں اس ولایت کے اوپر آ کے رکی ہوئی ہیں. اصل جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے پھر اس کی حفاظت بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے. آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہو آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے, چھوڑ دیں گے. جتنا جتنا چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اتنا اس کی حفاظت کا تقاضا بڑھتا چلا جائے گا. اب سوچئے اہل ولایت سے خدا کیا چاہتا ہے. ولایت کو قیمتی ترین سرمایہ ہے کہ نبی اکرم کی نبوت, نبی اکرم کی نبوت یعنی تمام انبیاء کی نبوتوں کا نچوڑ ہے رسول اللہ کی نبوت, اور رسول اللہ کی نبوت آ کر رکی ہوئی ہے اعلان ولایت کے اوپر. یعنی تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار ولایت علی پر ہے, مبالغہ نہیں ہے, بخدا مبالغہ نہیں ہے, حقیقت ہے. رسول اللہ خاتم الانبیاء نہیں ہے مگر خاتم الانبیاء ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی زحمتوں کو لے کر چلنے والے ہیں. رسول اللہ کے اوپر آگے تمام انبیاء کی زحمتیں رک گئی ہیں, اور رسول اللہ کی نبوت کس چیز پہ رک گئی؟ ولایت کے اوپر. سمجھ آیا کتنی کتنی شے ہے ولایت؟ اب جن لوگوں کو یہ ولایت دی گئی ہے, جنہوں نے عالم زر میں اس ولایت کا اقرار کیا ہے, ان کی ذمہ داری کتنی بڑھ گئی. یہ ولایت محوری ہے جو قاسم نے ہمیں سکھائی. عزیزو ہمارا رب کا آئمہ سے رابطہ کس طرح کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ ولایت محوری آج کی گفتگو صبح کی آشرائی ولایت محور بناتا ہے. کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا رب کا رابطہ آئمہ سے تین طرح سے ہو سکتا ہے, یا تین طرح کا ہونا چاہیے کم سے کم. ممکن ہے اس میں کوئی اضافہ کر سکے اس فہرست کے اندر. پہلا میرا اور آپ کا جو رابطہ اپنے آئمہ سے, اپنے اولیاء سے, خدا بند عالم کی حجتوں سے ہونا چاہیے, علمی رابطہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی مجھ کو کم سے کم اپنے آئمہ کے بارے میں وہ چیزیں پتا تو ہوں کہ جو ان کی زندگی گزری ہے. بھائی میرے لیے نمونہ عمل کب بنیں گے امام علی؟ پہلے تو دیکھیں کہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا. بنانا اس میں تو سوال ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا. لیکن میرے لیے نمونہ عمل کب بنے گے مولا علی؟ جب میں علی کو پہچان کر دیتا ہوں. علی کی پہچان کے لیے مجھے علم حاصل کرنا ہوگا, علم کے بغیر تو آگے نہیں بڑھوں گا. جب مجھے پتا ہوگا حسن مصطفیٰ کا کردار کیا ہے, پھر میں امام حسن مصطفیٰ کی سیرت پر آؤں گا, اور پھر دعائے توسل میں کہنے کے قابل بنوں گا کہ آپ خدا کی حجت ہیں. اور جب میں نے حجت کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا, میں توسل میں کیسے کہوں کہ آپ حجت ہیں؟ حجت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا کردار میں نے مطالعہ کیا, آپ کی سیرت کا میں نے مطالعہ کیا, آپ کے افکار کا میں نے مطالعہ کیا. مولا آپ کے کردار کو, سیرت کو, افکار کو میں نے خدا کی راہ میں پڑھنے کے لیے حتمی قرار دے دیا. اور قیامت کے دن جب خدا مجھ سے کسی عمل کے بارے میں, بچوں کی جگہ حجت کو بیان کرتا ہوں, اور کل خدا قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھے گا کہ فلانی یہ عمل تو نے کس بنیاد پر کیا, تو میں اپنے آئمہ سے جن میں سے کسی کا نام لوں کہ خدا یا ان کی سیرت میں دیکھا تھا تو اس پر عمل کیا تھا. اب امام حجت بنے گئے, یہ ہے حجت کا معنی. اب امام حجت بنیں گے, اب امام آئیں گے آگے, اب شفاعت ہوگی. یہاں خدا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ہماری سیرت پر چلنے کی کوشش کی, اپنی حیثیت کے مطابق. بس عزیز جو ہمارا پہلا رابطہ ہے ان سے علمی رابطہ ہے. اب میں آپ کو بات بیان کروں, علمی رابطہ مثلا اب میں کہوں کہ آپ اپنے گھر میں موجود کسی بچے سے کہیے کہ آؤ ذرا امام علی علیہ السلام کے اوپر ایک مقالہ لکھو، حقیقت سے اپنے آپ کو جواب دیجئے گا، آپ کا بچہ اس میں کیا لکھ سکے گا اور کتنا لکھ سکے گا؟ جواب مجھے نہیں چاہیے، آپ کو خود چاہیے، چونکہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ اپنے بچے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کاوشوں پر ایک تحریر لکھوائیے، آپ کا بچہ کتنے صفحے لکھ سکتا ہے؟ آپ کا نہیں چلے، میں اپنی طرف لیتا ہوں، میرا بچہ کتنے صفحے لکھ سکتا ہے؟ ہے نا حقیقت؟ آئمہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہاں پہ آ کے آئمہ کے بارے میں ذرا تقریر کرو، ہمارے آپ کے گھر والے کتنی دیر آئمہ پہ بات کر سکتے ہیں؟ کون سی بات؟ لفاظی نہیں، اپنی طرف سے نہیں، حقیقت آئمہ کے اوپر گفتگو، آئمہ کے کردار پہ گفتگو، آئمہ کی سیرت پہ گفتگو، آئمہ کے کاموں پہ گفتگو، آئمہ کے افکار پہ گفتگو ہے کہ نہیں؟ عزیزوں، اس کو قائد موسم رادی نے اس طرح بیان کیا کہ دیکھو ہم آئمہ سے علمی طور پہ کتنا دور ہیں۔ انہوں نے مثال دی، ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج مثال کے طور پہ جو اس مجلس میں 50 سال والے افراد بیٹھے ہوئے، جو 40 سال افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے قصے سے خود اندازہ کر لے، ان سے کہا جائے کہ تمہیں امام حسین کی مجلسوں میں آتے ہوئے کم سے کم 40 سال ہو گئے، کم سے کم 50 سال ہو گئے، کیا امام حسین کی 40 احادیث سنا سکتے ہو؟ 40 سال ہو گئے اس مقصد میں آتے ہوئے، 50 سال ہو گئے اس مکتب میں آتے ہوئے، یہ درسگاہ نہیں ہے، ہماری درسگاہ کربلا، راستہ کیا ہے؟ فرش ہے سر۔ امام حسین کی مجلس میں آتے ہوئے آج ہمیں 25 سال ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کے 25 اقوال، یعنی تم نے ایک سال میں ایک حدیث بھی نہیں سیکھی، کیا کیا؟ کیا کیا حسین کی مجلس میں جا کے؟ عزیز، یہ سوال ہے کہ نہیں مجھ سے؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سوال ہے ہمارا، ہمارے آئمہ سے علمی رابطہ کتنا ہے؟ جبکہ علمی رابطہ فقط ایک سطحی رابطہ ہے، اصل رابطہ اس کے بعد ہونا ہے۔ پہلا کام پہچان کا ہے، ہماری اور آپ کی پہچان کتنی ہے آئمہ سے؟ وہ پہلا رابطہ میرا اور آپ کا جو تقاضا ہے علمی رابطہ، میں اور آپ پہچان سکتا ہوں کہ اماموں کے ذکر سننے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا رابطہ میرا اور آپ کا ہے وہ قلبی اور عاطفی رابطہ ہے، جو ہے الحمدللہ اس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے۔ قلبی رابطہ ہے، عاطفی رابطہ ہے، محبت کا رابطہ ہے، احساسات کا رابطہ ہے، جذبات کا رابطہ ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے دلوں کو ایسا بنایا ہے کہ نام حسین سن کے دل دھڑکتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس رابطے سے جوڑ دیا۔ پر پہلا رابطہ علمی ہمیں پڑھانا ہے، اب تک نہیں تھا، پڑھائیے، اپنی ہمت کو بڑھائیے۔ ہمت کے اوپر ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک قاضی ہے، ایران میں رہتا ہے، اب کی بات نہیں، تھوڑا عرصہ گزر گیا اس چیز کو۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ دیکھو تجارت تو سب لوگ کرتے ہیں، بولا ہمتی پہ بات کر رہا ہوں اور علمی رابطے پہ بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے دیکھو تجارت تو سب کرتے ہیں، تجارت سے فائدہ بھی سب اٹھاتے ہیں، ایک انسان جو صرف اپنی ذات کو سوچتا ہے، ایک تجارت سے دوسری تجارت، دوسری سے تیسری تجارت، ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، دوسرے کے بعد تیسری گاڑی، معمولا انسان یہ کر رہا ہے، بزنس مین یہ کر رہا ہے۔ اس شخص نے ایک چیز سوچی، اس نے کہا کہ میں اگر آئمہ کا ماننے والا ہوں تو میں آئمہ کی سیرت دیکھتا ہوں، آئمہ کس چیز کو پسند کرتے تھے، اہل ولایت۔ کہنے لگا میں نے مطالعہ کیا، مجھے نظر آیا کہ آئمہ نے جس چیز کی خاطر قربانیاں برداشت کی، حتی زیارت اربعین کا جملہ ہے، بذلوا مہجتہ فیک، امام حسین علیہ السلام نے پروردگار تیری خاطر اپنے خون کو قربان کر دیا، کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی ملا سکے، گمراہیوں سے نکال سکے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے آئمہ کی اکثر کوششیں لوگوں کو جہالت سے نکالنے پر مرکوز رہی۔ اس نے کہا خدا نے الحمدللہ مجھے اتنا بڑا بزنس مین بنایا ہے، اتنے امکانات دیے ہیں، میں اپنے اس سرمایہ کو ڈبل کروں گا، انداز بدل لوں گا، توجہ کیجیے گا، میں اپنے سرمایہ کو استعمال کروں گا، مگر عام دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں، آئمہ کی روش پر چل کے کروں گا۔ عزیز، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے سوچا جب آئمہ نے علمی محفلوں کو بڑھایا، علم کے ذریعے سے لوگوں کو نجات دی، جہالت سے نکالا، میں آنے کے بعد ایک ایسی فیکلٹی بناتا ہوں، ایک ایسا دانشکدہ بناتا ہوں جہاں علوم محمد و آل محمد کو سکھایا جائے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے دانشکدہ باقر العلوم کی بنیاد رکھی، فیکلٹی آف امام جعفر صادق اور امام بابر علیہ السلام۔ سوال عزیزوں اس فیکلٹی کے اندر شروع میں چند لوگ آئے تین افراد چار افراد کرتے 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 یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس دانشکدے کے اندر 300 محققین رجسٹرڈ ہوئے 300 افراد اور اس کے بعد انہوں نے تحقیقات کی اور آج یورپی دنیا میں افریقی دنیا کے اندر اسی دانشکدے باقر العلوم کے لوگ جا کر محمد والے محمد کے نور کی روشنی پھیلا رہے ہیں بلند ہمت بلند ہمت انسان تھا اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اپنے آپ کو کیسے صحت عائمہ سے مسجد کروں جس کام کو آئمہ نے اہمیت دی میں اس کام کو اہمیت دوں کم سے کم علمی رابطہ تو ہو میرا آپ کا میں پڑھوں تو مطالعہ کروں اپنے بچوں کو بتاؤں اپنے بچوں کو سکھاؤں دوسرا رابطہ قلبی اور عاطفی رابطہ وہ ہے تیسرا رابطہ عملی رابطہ ہے عملی رابطہ ہمارا رب کہا کہ ولایت میں ہوت رہو ولایت کے ساتھ جوڑے رہو یعنی عملی طور پر جو جو ولایت نے کیا اس پر عمل انجام اصل میں عملی ولایت کا ساتھ دینا اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب کا ٹکڑا ہو جائے گا یہودی اتنا اہم ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ باہر نکل آتی سنا میں نے تاریخ میں فاطمہ زہرا علی مرتضی علی مرتضی شوہر نہیں ہے فقط فاطمہ کے یہ معاملہ شوہر زوجہ کا نہیں ہے یہ معاملہ ولی خدا کا ہے یہ معاملہ ولایت کا ہے ولایت گوشہ نشین ہو گئی ولایت کو چھوڑ دیا گیا ولایت الہی کو چھوڑ دیا خدا نے کہا ہے قرآن کریم میں جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ولایت الہی کو چھوڑتے ہیں ان کا بھی ولی ہوتا ہے کون شیطان ان کا ولی ہوتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت طاغوت میں سب سے بڑی مثال شیطان ہے طغیان کیا طاغوت یعنی طغیان کرنے والا طغیان کیا الہیات کے سامنے انکار کیا والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی الہی ولایت سے منہ موڑا ان کا ولی کون ہوگا طاغوت ہوگا جناب زہرا اس درد کو جانتی ہے کہ اگر یہ امت طاغوت کی ولایت میں آ گئی تو پھر میرے بابا کے ذہن میں ختم ہو جائے اگر یہ امت طاغوت کی ولایت میں آ گئی تو پھر اس امت پر سعادت کا راستہ بند ہو جائے گا یہ زہرا جانتی ہے اسی لیے شکستہ پہلو کے ساتھ نکلتی ہے مدینے کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں کیا تمہیں غدیر کا پیغام یاد نہیں رہا کیا تم غدیر کے پیغام کو بھول گئے ہو کیا تمہیں یاد نہیں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا کیا تم بھول گئے اس بات کو جناب زہرا کیوں یہ زحمتیں کر رہی ہیں جنو ولایت احمر ہیں ولایت کا دفاع ہے فاطمہ زہرا خود مقام عصمت پر حائز ہیں جناب فاطمہ زہرا عصمت کبرا ہیں فضائل کا وقت گزر گیا ورنہ اس کو بیان کرتا کہ جب جناب اصحاب کسا جمع ہیں تو اس اصحاب کسا نے جس کے ذریعے سے خدا فرشتوں کے سامنے پہچان کروا رہا ہے نور کی وہ نور فاطمہ ہے ہم فاطمہ اس میں فاطمہ ہے فرشتوں پھر کہا کہ نسبت سے وابوہ وبعلوہ وابوہ فاطمہ ہے ان کے بابا ہے ان کے شوہر ان کے بچے ہیں فاطمہ عصمت کبرا ہے فاطمہ خود صاحب ولایت ہے مگر علی مرتضیٰ کی ولایت سے لوگوں نے منہ پھیرا عزیزوں فاطمہ زہرا میدان میں آئی ولایت کا عملی ساتھ دینا یعنی فاطمہ زہرا کا کردار کو سمجھ رہا ہے عزیزوں ہماری تو پسلیاں نہیں ٹوٹی نا ہم نے تو تماشے نہیں کھائے ہمیں تو تازیانہ نہیں لگا لیکن اس کے باوجود ولایت کے معاملے میں شاید کوتاہی ہو اس کوتاہی کو دور کرنا ہے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے امت نے ولی خدا سے منہ موڑا فاطمہ جانتی ہے امت ہلاکت کی طرف چلی جائے گی اور چلی گئی آج تک دربدر ہے امت ہمیں اور آپ کو اس ولی خدا کی طرف پلٹنا ہے جو امام اثر ہے اس ولی خدا کو بھی خدا بند عالم نے امت کی نافرمانی کے سبب پردہ غیبت میں بٹھایا ہے جس دن یہ امت مطیع بن گئی اس دن خدا اس ولی کو ظاہر کرتے ہیں مجھے اور آپ کو بس یہی راستہ طے کرنا ہے اس سے زیادہ اور بات نہیں کرتی مجھے یہی راستہ طے کرنا ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے کربلا والوں نے پیغامات چھوڑے ہیں ایک کے بعد ایک پیغام ہر کر مجاہد ولایت محور ہے آئیے اس کربلا کے اندر آئیے اس دور کے اندر اس فرش ازاں سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کریں پروردگار آصف کی مانند ولایت محور بند کر جائیں گے فاطمہ زہرا کی مانند ولایت محور بند کر جائیں گے ولایت کے پیغام کو عام کریں گے ولایت کے زیر سایہ زندگی گزاریں گے. عزیز مفتی صاحب کی زحمت کو تمام کروں. قاسم ایک شجاع انسان ہے, کم سن ضرور ہیں مگر انتہائی شجاع ہیں. جناب قاسم نے سنا شب عاشور امام حسین علیہ السلام اصحاب میں کھڑے ہو کر اصحاب کے نام لے رہے ہیں, شہداء کربلا کی فہرست بیان ہو رہی ہے, آبس تم بھی شہیدوں میں سے ہو, حبیب تم بھی شہیدوں میں ہو, مسلم ابن اوسجا تم بھی شہید ہو. گھر والوں کی بات آئی, اکبر شہادت کے لیے آمادہ رہنا, اور محمد سب کے نام لیے. جناب قاسم دیکھتے ہیں کہ چچا نے ان کا نام نہیں لیا, آگے بڑھ کے کہتے ہیں چچا جان کیا اس شہدا کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ اللہ اکبر, 13 سال دس سے امام حسین اس سے پہلے کے جواب دیں کہ نام ہے یا نہیں پوچھتے ہوئے, جو میں نے شروع میں کہا کہ بیٹا یا بنیا کئی بار تک الموت, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے چچا احلا من الاصلیان, اے میرے چچا شہر سے زیادہ میٹھی. جب قاسم کا موت کی نسبت اطمینان دیکھتے ہیں حسین, ولایت محور وہ ہوتے ہیں جو موت کی نسبت مطمئن رہتے ہیں, موت سے گھبراتے نہیں, موت کا مقابلہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا اطمینان دیکھ کر امام حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم فقط تمہارا ہی نام نہیں, تمہارا تو ہے, اس شہادت نامے میں علی اصغر کا بھی نام. جب علی اصغر کا نام سنا نا قاسم نے, شیر دل نوجوان ہے امام حسن کی شجاعت و غیرت کا پیکر ہے قاسم, کہتے ہیں چچا کیا یہ قوم اشقیا ہمارے خیموں میں گھس آئے گی؟ قاسم سے برداشت نہیں ہوا, اصغر چونکہ چل نہیں سکتا, اصغر تو 6 ماہ کا ہے, اصغر کیسے شہدا میں؟ کہا چچا کیا یہ قوم اشقیا خیموں میں گھس آئے گی؟ امام نے کہا نہیں میرے بیٹے, میں اس کو پانی پلانے کے لیے کر جاؤں گا. اجروں کا مل اللہ. بس عزیزوں وہ مرحلہ طے ہوا, صبح عاشور آئی, اصحاب نے جانا شروع کیا, آہستہ آہستہ اصحاب جام شہادت پیتے رہے, اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد خاندان بنی ہاشم کی باری آئی, ایک ایک کر کے اولاد رسول جانا شروع ہوئی. وہ مرحلہ آیا کہ اب امام حسین کو جناب قاسم دیکھ رہے ہیں, بظاہر جناب قاسم کی شہادت جو تاریخ بیان کرتی ہے جناب علی اکبر اور محمد کے بعد ہے. اگر سوچئے گا اس چیز کو کہ ایک طرف جناب قاسم خود اور دوسری طرف ان کی ماں ام فروہ کس طرح اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا آیا ہے, ان کے سامنے اون محمد کے لاشے آئے ہیں. اگر اسی ترتیب سے شہادت ہے تو یقیناً ام فروہ کے اوپر شاپ گزر رہا ہوگا, لمحہ لمحہ ام فروہ کے لیے مشکل ہوگا گزارنا. علی جو تاریخ بیان کرتی ہے جناب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے, کہا ہے چچا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے, مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے. جناب قاسم کے اوپر ایک نگاہ ڈالی حسین نے, کہا نہیں بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم پلٹ گئے. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر جناب قاسم آتے ہیں. عجیب و دشمن نے ایک منظر نقل کیا ہے, حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک 13 سال کا سنسن ہوگا, ایک بچہ تھا جو امام حسین کے کبھی ہاتھوں کو چومتا تھا, کبھی پاؤں کو چومتا تھا, کبھی ہاتھوں کو پکڑتا تھا, کبھی پاؤں کو پکڑتا تھا, موت کی اجازت مانگتا تھا, مگر جناب امام حسین انکار کرتے تھے. قاسم تھوڑی دیر کے لیے گوشے میں بیٹھ گئے, پریشان ہونے لگے, چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے, میں کیا کروں؟ آج جناب قاسم کو چچا جانے کی اجازت کیسے دے؟ جس وقت جناب قاسم کے بابا کا انتقال ہوا تھا نا, تو جناب قاسم 2 یا 3 سال کے ہوں گے جناب امام حسن کی شہادت کے وقت. اب حسین نے باپ بن کے پالا ہے قاسم کو, لہذا اپنی اولاد سے زیادہ خیال رکھا ہوگا قاسم کا. اب وہی بچہ جب آگے اجازت مانگ رہا ہوگا شاید اپنے بھائی کا وہ کٹا ہوا جگر سامنے آیا ہو, امام حسین منع کرتے گئے، قاسم گوشے میں بیٹھ گئے، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ گئے، اے ماں درے گرامی چچا جانے نہیں دے رہے، چچا اجازت نہیں دیتے، اللہ اکبر۔ عزیزو یہ کربلا کی مائیں بھی کیا مائیں تھی، ہر ماں اپنے بچے کے جینے کی دعا کرتی ہے، یہ مائیں اپنے بچوں کو لاتی رہی، اے حسین جانے کی اجازت دے دو، اے حسین پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ کفے فرما اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے آتی ہے، کہتی ہے اے میرے مولا، اے میرے وقت کے امام، میرے بیٹے کو بھی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بظاہر امام حسین یہاں بھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کی زوجہ، اے میری بھابھی، آپ کی قربانی کافی ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں روایات میں اختلاف ہے، ایک روایت بیان کرتی ہے کہ ابھی جناب قاسم بیٹھے ہوئے تھے، انہیں خیال آیا کہ بابا نے جاتے جاتے دنیا سے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور باندھنے کے بعد مجھے تاکید کی تھی، اے قاسم جب زندگی میں کوئی کڑا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ ذرا ادب کا، احترام کا تقاضا دیکھیے اس گھرانے کا۔ عزیزو جس نے یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری ہو، جس کی ماں نے بیوگی کو دیکھا ہو، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کڑا وقت نہیں سمجھا، اگر کوئی وقت انہیں کڑا لگا تو وہ کہ جب حسین پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ ولایت محور ہیں، ولایت میں قربان ہونے والے ہیں، اسی لیے تو ولایت کے گھوم گھوم کے شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ حضرت تاریخ میں بیان ہوا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب قاسم جب ایک تحریر لے کر آئے، امام حسین نے تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اپنی پیشانی پہ لگایا، اس کے بعد کہا بیٹا قاسم، اب حسین کے پاس تمہیں روکنے کا جواز نہیں بچا، بھائی حسن کی وصیت ہے، اے میرے بھائی حسین، کربلا میں میں موجود نہیں ہوں گا، میری نیابت میں قاسم کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب قاسم خوش ہو گئے، ماں نے آمادہ کیا، عزیز قاسم کا سن کم ہے، بیان کیا جاتا ہے قاسم اتنے کم سن ہیں کہ ان کے پاؤں گھوڑے کی زین پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے قاسم کو گھوڑے پہ سوار نہیں کیا گیا، قاسم پیدل میدان جنگ کی طرف چلے۔ ہاں جناب قاسم نے تلوار نکالی، کئی قاتلوں کا مقابلہ کیا، حسن مجتبیٰ کا شیر ہے، حسن مجتبیٰ کے شیر مقابلہ کیا، مگر سامنے سے ایک گرز آیا، حضرت قاسم کی پیشانی پہ لگا، ارے کہ 13 سالہ بچہ خود کو سنبھال نہ پایا، تمام مشکلات کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں فرش عذاب بچھا، اس فرش عذاب کو بچھانے والا، اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ ہم سب کو حسینیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ ہم سب کو ولایت محور بنا دے۔ خدا تعالیٰ رحمت کا واسطہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ تجھے تیری رحمت کے واسطے تمام مراجع عظام رہبر معظم سید رسول اللہ کو صحت سلام کی طول و عنایت فرما، ہمارے شہدا کا شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو امام عصر کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والا قرار دے۔ اپنے مولا کے سامنے ہمیں عزت و شرافت بندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔